لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اسكنه ميري شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج جو مدنی مذاکرہ ہونا ہے اس میں زیادہ تر کلمات کفر سے متعلق سوالات کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ بہت نازک موضوع ہے. کلمات کفر سیکھنا جو ہے نا یہ فرض ہے. مسلمان کو یہ علوم سیکھنے چاہیے تاکہ پتہ چلے کیسے کفر ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہل حق میں واجب لکھا ہے کلمات کفر سیکھنا. یہ کیسٹ بھی آ جائے تو اس کو بار بار سنیے گا. اللہ کرے گا میری کوشش ہے کہ اس کے متعلق کتاب بھی جلدی شائع ہو جائے کیونکہ بہت نازک معاملہ بھی ہے نا. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو جلدی کتاب بھی امید ہے کہ مل جائے گی انشاءاللہ جل جلالہ. دعا فرمائیں کہ میرے وقت میں برکت ہو جائے اور میں اس کو وہ کتابی صورت دینے میں کامیاب ہو جاؤں.
آمین.
دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ربیع النور شریف کی چاند رات 1426 سنہ ہجری نے مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. اگر معلوم ہوگا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، غلطی پائیں تو فوراً اصلاح فرمائیں. مجھے بلا وجہ اپنے موقف پر اڑنے والا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب.
مدینہ، حضور ارشاد فرمائیے کہ روزی دینے والا یا انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، یہ کہنا کیسا؟
یہ کلمہ کفر ہے کیونکہ اس میں اللہ عز و جل کے لیے مکان و سمت ثابت کیا گیا ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے کہ وہ مکان سے پاک ہے. یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچے تم، یہ کلمہ کفر ہے. افسوس، یہ وہ کلمہ ہے جو عام طور پہ لوگ بولتے ہیں. کتیانے کے ہم لوگ میمن ہیں. ہماری کتیانہ برادری میں ایک مشہور خاندان ہے، فدا خاندان، اور میں انڈائریکٹ اس سے ریلیٹڈ ہوں، ڈائریکٹ نہیں. اس کا میں نے سنا تھا، اب نہیں بولتے ہوئے، پہلے یہ سنا تھا کہ بولتے تھے کہ نہیں، یہ اتنے مالدار اور اتنے خوشحال تھے کہ کہا جاتا تھا کہ نیچے خدا نے متھے خدا نے اوپر خدا، معاذ اللہ. تو یہ بھی کلمہ کفر تھا. اب الحمدللہ یہ سنا نہیں ہے میں نے کسی کے منہ سے، الحمدللہ. اللہ پاک ہمیں توبہ نصیب کرے. جو میں بولتا جاؤں اس میں خدا نہ خواستہ کسی کے منہ سے نکل گیا ہو نا اس طرح کا کلمہ کفر، یا کسی نے یہ بکا ہو اور مانا سمجھنے کے باوجود آپ نے ہاں کر دی ہو، سر ہلا دیا ہو، تائید کر دی ہو کسی حوالے سے بھی، تو اس پر بھی توبہ کرنی ہوگی. تو آپ چپ چاپ توبہ کرنے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، توبہ کر کے اس میں کلمہ پڑھ لیں، یعنی یا اللہ میں نے یہ جو کہہ دیا کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے تم، تو اس کلمہ کفر سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس انداز پر آپ توبہ کرتے چلے جائیں اگر خدا نخواستہ کبھی کہا ہے. اچھا، اب یہ ہر کلمہ کفر میں یہ آگے تفصیلات آئیں گی، اگر آپ سنتے جائیں گے نا، کافی اس میں ہمارے پاس مواد ہے، تو انشاءاللہ اس میں یہ مضامین آتے رہیں گے، تو آپ اگر اس کو سنتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ تشویش نہیں ہوتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر کلمہ کفر ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی اقسام ہیں اور یہ سب آگے آئے گا انشاءاللہ. تو اب یہ کہ اس میں نکاح ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، جیسے صحیح کلمہ کفر بولتا ہے نا آدمی، تو اس میں نکاح ٹوٹتا ہے اور ایمان یعنی کہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور بیعت بھی ٹوٹتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو کہیں ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کلمہ کفر میں اختلاف ہوتا ہے علماء کا، فقہا کا، بعض کفر کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کفر نہیں ہے، تو احتیاطاً اس میں توبہ واجب ہوتی ہے، توبہ اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح یہ واجب ہو جاتا ہے، مگر نکاح حقیقت میں وہ ٹوٹا نہیں ہوتا، تجدید یعنی کہ رینیو واجب ہوتا ہے. تو اب یہ اس سلسلے میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کنفیوژن ہو تو بالکل گھبرائیں نہیں، آپ کل ہی جا کر دارالافتاء والوں سے معلوم کر لینا کہ یہ کسی کے منہ سے نکلا ہو تو کیا اس کا نکاح بھی ٹوٹے گا یا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل گھبرائیے گا نہیں، پوچھ لیجئے گا اور قرآن پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پوچھ لیجئے گا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، باپا یہ ارشاد فرمائیے، کیا بدنگاہی کرنے والے کو ڈرانے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہ اللہ عز و جل آسمان سے دیکھ رہا ہے؟
نہیں کہہ سکتے کہ یہ کفریہ جملہ ہے، اللہ تعالی آسمان سے یا عرش سے دیکھ رہا ہے ایسا کہنا کفر ہے. ہاں بدنگاہی بلکہ کسی طرح کا گناہ کرنے والے کو یہ احساس دلایا جائے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، جیسا کہ پارہ 30 سورۃ العلق کی 14 آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، تو کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ سائیں بھائیوں، کاش حقیقی معنوں میں ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ بات جمی رہے کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر حقیقی معنوں میں اس تصور کی معراج نصیب ہو جائے تو پھر گناہوں کا صدور انشاءاللہ نہ ہوگا. حضرت سیدنا امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حسری رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے، ایک بار بیٹھنا 1000 حج سے بہتر ہے. اس بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت خود صاحب رسالہ قشیریہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ تمام تر توجہ جمع کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر تصور کریں. تو گویا اس طرح بیٹھنا کہ اللہ کی بارگاہ میں خود یہ حاضر ہے، ساری توجہ اس کی. یہ بعض بزرگوں سے منقول ہے، پڑھا ہے کتاب میں، کہ وہ ہر وقت 2 زانو بیٹھتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو ہم یہ یوں بیٹھے اور ٹانگیں پھیلا دیں، ٹانگیں بھی نہیں پھیلاتے، وہ انہی کا حصہ تھا، ہر وقت خشوع اور خضوع سے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو بہرحال اس طرح بیٹھنا کہ تمام تر توجہ اللہ عز و جل کی جانب رہے اور اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر تصور کرے، تو ایسا بیٹھنا ان کے نزدیک 1000 حج نفل سے بہتر ہے. کاش نگاہوں کی حفاظت کی عادت بن جائے کہ بد نگاہی کا عذاب کسی سے بھی برداشت نہیں ہو سکے گا. یقیناً حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمت اللہ القوی بحر الدموع میں نقل کرتے ہیں، جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، بروز قیامت اس کی آنکھ میں آگ کی سلائی پھیری جائے گی. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی سے کسی نے عرض کیا، میں آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت بنانا چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے جس سے مدد حاصل کر سکوں. فرمایا، یہ ذہن بنائے رکھو کہ میری نظر کسی کو تارے اس سے پہلے ایک دیکھنے والا یعنی اللہ عزوجل مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت سیدنا فرقت سنجی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں منافق جب دیکھتا ہے کہ اسے کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا تو گناہ کر ڈالتا ہے. لوگ نہ دیکھیں اس بات کا تو وہ خیال رکھتا ہے مگر اللہ عزوجل دیکھ رہا ہے اس بات کا لحاظ نہیں کرتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ یہ شعر درست ہے یا نہیں؟ عرش اعظم پہ رب سبز گنبد میں تم کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں. میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں.
اس شعر کے ابتدائی الفاظ عرش اعظم پہ رب سبز گنبد میں تم یہ وہی بات ہو گئی اللہ اوپر ہے اور تم نیچے. اس میں بظاہر معاذ اللہ عرش اعظم پر اللہ عز و جل کا مکان مانا گیا ہے اور اللہ عز و جل کے لیے مکان ماننا کفر ہے. اگر اس شعر کی ابتدا میں عرش اعظم کا رب پڑھ لیا جائے یعنی عرش اعظم کا رب سبز گنبد میں تم کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں, میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں, اب یہ سارا درست ہو گیا. ہمارے پیر و مرشد سیدی قطب مدینہ کے آستانے پر یہ اسی طرح پڑھا جاتا تھا. کلام بہت اچھا تھا یہ اس مصرعے کے حصے کے علاوہ. عرش اعظم کا رب سبز گنبد میں تم کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں, میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں. میں تو اسی لیے اپنے سائیں بھائیوں کو تاکید کرتا رہتا ہوں کہ صرف سرکار اعلی حضرت کا کلام یا دیگر اپنے جو علماء ہیں آپ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن پھر حضرت مولانا جمیل الرحمان مداح الحبیب یہ اعلی حضرت کے خلیفہ تھے ان کا کلام بھی بہت اچھا ہے, مفتی احمد یار خان نئی بھی, حضور مفتی اعظم ہند اور کافی علماء ہیں ہمارے جنہوں نے اچھے اچھے کلام لکھے ہیں تو انہی کے کلام کو پڑھنے میں عافیت ہے. اب یہ کہ متشاعرین کی کمی نہیں ہے, ایک ہوتا نا شاعر, ایک ہوتا ہے شاعر دوسرا ہوتا ہے متشاعر. متشاعر معنی وہ دھکا چھاپ شاعر یعنی کہ ایسے جس کو شاعری نہ آتی ہو. اب یہ کہ متشاعرین کی کمی نہیں ہے اور نثر کے مقابلے میں نظم میں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں, اس کی وجہ کہ نظم کو اس کا وزن سنبھالنے کے لیے مشہور جو شاعر ہوتے ہیں نا وہ بھی بہت ڈنڈی مارتے ہیں. ایک شاعر نے اپنے جیسوں کے لیے کہا بھی ہے جہنم سے بھر دیں گے شاعر ہمارے, بلکہ شاید یہ اسی کش رہا ہے شاعر. تو اس لیے شاعری کا شوق مہربانی کر کے آپ نہ چرایا کریں. ہمارے اس میں کئی متشاعرین تشریف فرماؤں گے, بہت شوق ہے, پھر اتنا ہی دینے تو ان کو تو کون سنبھالے. ارے بابا یہ بھی متشاعرہ ایسے ایسے کلام لکھتی ہیں بھی کہ توبہ توبہ تو ان کو سمجھائے بھی کون, ویسے ہی عقل موٹی ہوتی ہے اکثر ناک کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ کو تو یہی دعوت اسلامی والوں کو تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اس وقت تک آپ شاعری نہ کریں جب تک آپ پر عالم کی تعریف صادق آ جائے. ایک تو آپ عالم ہو جائیں, ہر عالم بھی شاعری نہیں کر سکتا معذرت کے ساتھ, قرآن و حدیث پر گہری نظر ہونی چاہیے اور ایسا ہر عالم کی گہری نظر ہونا مشکل ہے. اس کے ساتھ تجربات اس کو بہت چاہیے, صحبتیں چاہیے, پلس علم دین, کیونکہ یہ دینی شاعری ہے تو اس کے لیے علم دین ضروری ہے, ورنہ پھر کفریات بکے گا اور بک رہے ہول سیل میں کفریات بکتے ہیں, اشعار میں نعتوں میں کفریات بکتے ہیں ہول سیل میں بکتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے تو ایسی مذمت کی ہے, ایسی مذمت کی ہے یہ شاعروں کی. تو آپ جب تک اچھے خاصے عالم دین نہ بن جائیں اور اس کے بعد کب لکھیں جب آپ کو شاعری کا فن باقاعدہ سمجھ میں نہ آ جائے. شاعری کا فن نہیں آئے گا تو پھر اٹھ پٹانگ لکھیں گے, علماء کو بدنام کریں گے کہ یہ عالم ہو کر دیکھو ایسا اٹھ پٹانگ شعر لکھا, کوئی شاعر اس کو پڑھے گا. تو اس لیے یہ فن ہے, کسی کو مایوس کرنا ہو تو اس کو کہہ دینا چاہیے یار یہ بہت مشکل ہے, تو خدا کی قسم شاعری بہت مشکل ہے. نہ آپ مایوس ہو جائیں اس میں, میں خوش ہوں. اپنے کو شاعری نہیں کرنی, اپنے کو سنتوں کی دھومیں مچانی. ہمارے علماء کرام نے, ہمارے بزرگوں نے ہم کو لاکھوں کروڑوں اشعار لکھ کے دے دیے, یہ پڑھتے رہے تو عمر تمام ہو جائے گی.
الحمدللہ ہمارے امیر سنت نے بھی ہمیں بے شمار کلام عطا فرما دیے, بلکہ امیر علیہ سنت کے کلام کو جب سنتے اور پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے گویا کہ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو آسان کر کے امیر سنت ہمارے لیے پیش کرتے چلے جا رہے ہیں. الحمدللہ
مگر میرے تنظیمی اشعار نہیں پڑھے جاتے, یہ مجھے دکھ ہے. مدنی انعامات کے, مدنی قافلوں کے, سنتوں کے, یہ ہمارے ناطقان استائے میں نہیں پڑھتے. اس سے یہ 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 اس یہ نفسیات یہ سر ہے کہ نثر سے نظم زیادہ مؤثر ہوتی ہے, دل پر چوٹ جلدی کرتی ہے, سب کو تجربہ ہوتا ہے. جیسے کہ بیان ہو رہا ہے اور اگر کوئی شعر پڑے گا نا بیان کرنے والا تو بے ساختہ سبحان اللہ نکل جائے گا. تو اشعار زیادہ ذہن دل پہ اثر کرتے ہیں. اب یہ کہ وہ جو اصلاحی قسم کے اشعار تبلیغی نوعیت کے, نیکی کی دعوت پر مشتمل, گناہوں سے ندامت دلانے والے اشعار اور کئی طرح کے اشعار الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں تبلیغ کے حوالے سے, لیکن بس میرے ناطقان اس کو پڑھتے نہیں ہیں. میں یہ ناطقان سارے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کے خوگر ہو جائیں گے نا تو پڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
مدینہ, باپا جان کسی نے یوں کہا, اوپر اللہ کا سہارا, زمین پر آپ کا سہارا, کیسا ہے؟
کفر ہے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے مکان و سمت کو ثابت کیا جا رہا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غفلت کا دور دورہ ہے, مدنی ماحول سے دوری, علم دین سے عدم دلچسپی, صرف دنیا بنانے کی لگن اور فقط دھن کمانے کی دھن انتہائی تشویشناک ہے. مدنی ذہن بنائیے, غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیے, ایمان کی حفاظت کی مدنی سوچ اپنائیے, برے خاتمے کے خوف سے آنسو بہائیے, خوف خداوندی عز و جل کے باعث تنہائی میں رونے کی عادت بنائیے اور زبان پر قفل مدینہ لگائیے, یعنی خاموشی کی عادت اپنائیے. انشاءاللہ عز و جل ایمان سلامت رہے گا, جہنم سے پناہ حاصل ہوگی اور جنت الفردوس میں داخلہ بھی نصیب ہوگا. واقعی جو زیادہ بولتے ہیں ان سے کفریات نکلنے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نجات کیا ہے؟ فرمایا, نمبر ایک, اپنی زبان کو روک رکھو, یعنی غیر ضروری باتوں سے. نمبر دو, تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے, یعنی بلا ضرورت گھر سے مت نکلو. اور نمبر تین, گناہوں پر رو. او یہ جو ہوٹل کانفرنس کرتے ہیں یہ راتوں کو بہت جاگتے ہیں بےچارے, بہت گپتے مارتے ہیں. کاش یہ حدیث شریف ہم سب کے لیے نجات کا باعث بن جائے, عمل کا جذبہ مل جائے, پھر یہ تین مدنی پھول لکھ لیں چاہے تو. اللہ, نمبر ایک, اپنی زبان کو روک رکھو, کفل مدینہ. نمبر دو, تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے, گھر میں رہو, ادھر ادھر بلا ضرورت نہ نکلو. اور نمبر تین, گناہوں پر رو. اور ہم لوگ ہیں کہ ٹھٹھے مار مار کے ہنستے ہوتے ہیں, ہر وقت گپے مارتے ہیں اور اس کا مذاق بنایا اس کی, جیسے کہ ہمارے یہاں ایک بازاری لفظ ہے, اس کی فلم چڑھا دی اور سب کہہ کے بلند کر رہے ہیں. معاذ اللہ, اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو شخص خوف خدا عز و جل سے روتا ہے وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے. یہ بہت اچھی تمثیل ہے, اتنی زبردست, یعنی خوف خدا کی فضیلت ہے اگر کوئی سمجھے تو, کہ جس طرح تھن میں دودھ کا واپس جانا یہ ایک امر محال ہی ہے, یعنی کہ ناممکن اور مشکل ترین امر ہے, تو جس طرح تھن میں دودھ واپس نہیں جا سکتا, اسی طرح اللہ کی رحمت سے, محبوب کی عنایت سے خوف خدا میں رونے والا بھی دوزخ میں نہیں داخل ہوگا. اور فرمان اس میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ ہمارے ماں باپ ان پر قربان, کاش خوف خدا نصیب ہو جائے, ان کے صدقہ ہی ملے گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے خوف سے ایک آنسو کا بہنا میرے نزدیک 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. یہاں میں نے صدقہ کہا, یہاں ایک باریک نقطہ ہے, ایک تو ہے صدقہ دال پر زبر ہے, ایک میں آتا دال پر جزم, صدقہ صدقہ اور صدقہ دونوں کے معنی میں فرق ہے. صدقہ 1000 دینار صدقہ یعنی خیرات کرنے سے پسندیدہ ایک آنسو کا قطرہ بہنا جو خوف خدا سے بہ جائے ان کے نزدیک سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور ایک ہے صدقہ دال اس میں ساکن ہے, صدقہ لکھا دونوں ایک ہی طرح جاتا ہے بس پڑھنے میں فرق ہے, صدقہ دال پر جزم لگایا جائے گا. تو صدقہ معنی واسطہ, یا اللہ غوث پاک کے صدقے میں کرم کر دے, یا اللہ میٹھے محبوب کا صدقہ ہماری مشکل آسان کر دے, اے پروردگار سرکار اعلی حضرت کے صدقے میں ہمیں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ دے دے. تو یہاں ہے صدقہ. صدقہ اور صدقہ یہ لغت کا ایک نقطہ مدنی پھول عرض کیا میں نے, تو لکھ لیں تو آپ کو زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.
پاپا جان, اگر کسی سے بے خیالی میں کفر نکل گیا, مثلا کہنا چاہتا تھا اللہ مالک ہے مگر معاذ اللہ منہ سے نکلا اللہ مالک نہیں, کیا اس صورت میں بھی کافر ہو جائے گا؟
قائل یعنی کہنے والے کا قول تو یقیناً کفر ہے مگر اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی, یعنی اس کو کافر نہیں کہا جائے گا کہ بے خیالی میں یہ کلمہ صادر ہوا. حضرت علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رد المحتار جلد 6 صفحہ 358, جو کوئی مسخری یا لہو و لعب یعنی کھیل کود میں کلمہ کفر بکے, یعنی کہ مذاق مسخری میں, تو جو کلمہ کفر مذاق مسخری میں بکے وہ سب کے نزدیک کافر ہو جائے گا, یعنی اس میں تو اختلاف بھی نہیں, مذاق میں کفر بکنے کی اجازت ہی نہیں. اور اس کے اعتقاد یعنی بظاہر خوش عقیدہ ہونے, جو کچھ کفر بکا حقیقت میں اس سے متفق نہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. یعنی مذاق میں کفر بکے اور سب جانتے کہ یہ ایسا ہے نہیں تو مستی میں کر رہا ہے, تب بھی یہ کافر ہو جائے گا کہ یہاں مستی کرنے کی گنجائش نہیں ہے کفر و ایمان کے معاملے میں. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی بہار شریعت حصہ 9 صفحہ 64 پر ارشاد فرماتے ہیں, کہنا کچھ چاہتا تھا اور زبان سے کفری بات نکل گئی تو کافر نہ ہوا, یعنی جب کہ اس امر سے اظہار نفرت کرے کہ سننے والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ غلطی سے یہ لفظ نکلا ہے, اور اگر اس بات کی پچ کی یعنی جو کچھ منہ سے نکلا اس پر اڑ گیا تو اب کافر ہو گیا کہ کفر کی تائید کر رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
مدینہ, ابھی آپ نے علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بتایا کہ اگر اکراہن یعنی زبردستی کلمہ کفر کہلوایا گیا تو کافر نہ ہوگا, مہربانی فرما کر وضاحت فرما دیجئے کہ یہاں زبردستی کی تعریف کیا ہے؟
یہاں جو اکراہن کہا گیا یعنی زبردستی, اس سے مراد ایسی زبردستی کہ مثلا کوئی شخص قتل کر دینے یا جسم کا کوئی عضو کاٹ ڈالنے یا شدید مار مارنے کی صحیح دھمکی دے کر کفر کرنے کا حکم دے, اور جس کو دھمکی دی گئی وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم جو کچھ کہہ رہا ہے کر گزرے گا, تو اب کلمہ کفر بکنے یا بت کو سجدہ وغیرہ کرنے کی رخصت ہے, اور دل حسب سابق ایمان پر مطمئن ہونے کی صورت میں کافر نہ ہوگا. تو دھمکی جو ہے نا وہ واقعی دھمکی ہو, مثلا کسی نے گن پوائنٹ پر لے لیا, سر پہ تاک دی, اور یہ لگتا ہے کہ اس نے مذاق نہیں کر رہا, یہ واقعی ٹریگر دبا دے گا, تو اب وہ بولتا ہے کہ کفر کرو فلاں گالی بکو اللہ کو معاذ اللہ, تو اب رخصت ہے کہ وہ کفر بک دے, مگر عزیمت تو یہی ہے کہ گولی کھا لے. اللہ جذبات حسینی جذبات امام علی مقام نے جان قربان کر دی لیکن بیعت نہیں کی یزید کی, حالانکہ رخصت تھی لیکن آپ نے عزیمت پر عمل کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے کہ اکراہی شرعی پائے جانے کی صورت میں اگر کوئی توریہ کرنا جانتا ہو تو کیا حکم ہے؟
اس کی مختلف صورتوں کا بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, اس شخص کو چاہیے کہ اپنے قول و فعل میں توریہ کرے, یعنی اگرچہ فعل یا قول کا ظاہر کفر ہے مگر اس کی نیت ایسی ہو کہ کفر نہ رہے. مثلا اس کو مجبور کیا گیا کہ معاذ اللہ بت کو سجدہ کرے, اور اس نے سجدہ کیا تو یہ نیت کرے کہ میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں, یا معاذ اللہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب نے گستاخی کرنے پر مجبور کیا گیا تو کسی دوسرے شخص کی نیت کرے جس کا نام محمد ہو, اور اگر اس شخص کے دل میں توریہ کا خیال آیا مگر توریہ نہ کیا, یعنی خدا کے لیے سجدے کی نیت نہیں کی, تو یہ شخص کافر ہو جائے گا اور اس کی عورت نکاح سے نکل جائے گی. اور اس شخص کو توریہ کا دھیان ہی نہیں آیا, یعنی یا تو کنفیوژن میں توریہ کی طرف توجہ نہیں گئی, یا اس کو پتہ ہی نہیں تھا مسئلہ کہ توریہ کرنا چاہیے, تو اب اگر اسی موقع پر اس نے جیسے بت ہی کو سجدہ کیا اللہ کی نیت نہ کی, یا نعوذ باللہ سرکار کو گالی دے دی اس صورت میں جان بچانے کے لیے, تو یہ خود کافر نہیں ہوگا. توریہ کی میں آپ کو مزید وضاحت سمجھانے کے لیے عرض کر دوں, اب میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت یا سرکار کی طرف نسبت نہیں کرتا, اب سمجھانے کے لیے تھا وہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پر توریہ کس طرح کیا جائے گا, آپ کو کسی نے کہا کہ مثال کے طور پر الیاس قادری کو تو گالی دے نہیں تو میں تجھے گولی مار دوں گا, اب آپ کی محبت آپ کی طریقت اس کی اجازت نہیں دے رہی کہ میں الیاس قادری کو کیسے گالی دوں, اور آپ کو فوراً یاد آیا کہ یار اپنی گلی میں جو وہ اسلامی بھائی رہتے ہیں اس کا نام بھی تو الیاس ہے, سلسلہ بھی قادری ہے, وہ بھی الیاس قادری ہے, تو اب آپ نے کہا لفظ الیاس قادری لیکن توجہ اسی کی طرف تھی کہ وہ اپنے محلے میں جو نا الیاس قادری, الیاس قادری کی کیوں آپ نے اب اس کی جان اپنی بجا لیں گے گالی دے دی, تو یہ توریہ کہلائے گا. تو اب آپ نے الیاس قادری کو جس کا یہ کہہ رہا ہے اس کو گالی نہیں تھی, اس الیاس قادری کو گالی تھی اور یہ مطمئن ہو گیا جس نے آپ کو گن پوائنٹ پر لیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح نعوذ باللہ اللہ پر یا نبی پر کوئی سی بات کرنے پر جان پر بن جائے, شدید مارے گا, ہاتھ پیر توڑ ڈالے گا, خونم خون کر دے گا, تو اسی یعنی کہ شدید مار کے اور دھمکی ٹکے والی دھمکی نہیں بلکہ حقیقی دھمکی دے, تو اس صورت میں یہ مسائل ہیں. اب تو یہ کیسٹ بھی سنیں گے تو انشاءاللہ یہ اتنا واضح ہو گیا کہ ایک بے پڑھا لکھا بھی انشاءاللہ میری اس بات کو سمجھ لے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ حضور ابھی آپ نے جو بھاری شریعت کا جزئیہ بتایا اس کی آسان لفظوں میں وضاحت فرما دیجئے, اور توریہ کرنے کا آسان طریقہ بھی ارشاد فرما دیجئے.
توریہ یعنی ظاہری الفاظ کچھ ہوں اور مراد کچھ, یعنی ظاہری الفاظ کچھ ہوں اور نیت کچھ. مثلا کسی نے کہا کھانا کھا لیجیے, آپ نے کھانا کھایا تھا مگر جواب دیا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے, اور یہ جواب دیتے وقت نیت یہ تھی کہ میں نے کل یار کھانا تو کھایا تھا، اس کو کہہ لیا کھانا کھا لیا یعنی کل کھا لیا، تو یہ توریا کہلائے گا. مگر بلا اجازت شرعی توریا کرنا جائز نہیں. باقی اس کی وضاحت میں آپ کو عرض کر چکا ہوں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، حضور آپ نے ابھی جو توریے کی مثال ارشاد فرمائی، کیا وہ جائز ہے؟
وہ توریے کی مثال جو ہے نا، وہ توریا ناجائز مثال ہے توریے کی. توریا یعنی لفظ کے جو ظاہر معنی ہے وہ غلط ہے. میں نے جو کھانے کی جو مثال دی نا اس کی بات کر رہا ہوں. توریا یعنی لفظ کے جو ظاہر معنی ہے وہ غلط ہے، مگر اس نے دوسرے اس نے کہنے والے نے دوسرے معنی مراد کیے جو صحیح ہے. ایسا کرنا بلا حاجت جائز نہیں، اور ضرورت ہو تو جائز ہے. توریا کی مثال یہ ہے کہ تم نے کسی کو کھانے کے لیے بلایا، وہ کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا. اس کے ظاہر معنی یہ ہے کہ اس وقت کا کھانا کھا لیا، مگر وہ یہ مراد لیتا ہے کہ کل کھایا ہے، یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے. اور جو دوسری مثالیں میں نے دی تھی نا وہ صحیح تھی، کہ جیسے کہ الیاس قادری کو گالی نکال، اب آپ اس کو نکالنا نہیں چاہتے اور جان پر بھی بنی ہوئی خطرہ ہے، تو اب ایسی صورت میں اپنے کسی اور جانتے استعمال ہوا ہے، اس کا نام الیاس قادری ہے، اس کے تصور سے گالی دے دی، تو یہ توریا جائز ہو جائے گا. یہ بھی جب حاجت شرعی ہو، خاما خانی بلا ضرورت توریا ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مدینہ، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نہ جانے میرا بلاوا کب آئے گا، شاید بنانے والا بھول گیا ہے، یہ کہنا کیسا ہے؟
یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ عز و جل بھولنے سے پاک ہے. کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا یا بہت بوڑھا ہے، مرتا نہیں، اس کے لیے یہ کہنا کہ اسے اللہ میاں بھول گئے ہیں، معاذ اللہ، یہ کفر ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟
اللہ عز و جل کے ساتھ میاں کا لفظ بولنا ممنوع ہے، کیونکہ اس کے بعض معنی اللہ عز و جل کی شان عظمت نشان کے خلاف ہے، مثلا میاں یعنی شوہر، لہذا اللہ عز و جل کہا جائے، اللہ پاک، اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی، یہ بولنا چاہیے، اللہ میاں نہ کہا جائے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم.
مدینہ، بابا یہ شاہ فرمائیے، کسی شخص نے یہ جملہ کہا اگر میرا فلاں کام نہ ہوا تو میں کافر ہو جاؤں گا، کیا حکم ہوگا؟
یہ کافر لفظ نہیں ہے، کافر، کلمہ کفر نہیں ہے، کلمہ کفر، جیسے کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ نہیں ہے، کلمہ. بہرحال سوال کا جواب عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ شخص ان کلمات کے کہتے ہی کافر ہو گیا کہ یہ ارادہ کفر ہے، اور ارادہ کفر خود کفر ہے، کیونکہ وہ فلاں کام ہونے پر مستقبل میں کافر ہونے پر راضی ہو گیا. کفر کو ہلکا جانا نا کہ میں کافر بھی ہو سکتا ہوں، ہو جاؤں گا، نہیں ہوا تو ایسا لاپرواہ اور ایسا بے باک آدمی کہ جو کفر و ایمان کی کوئی اہمیت نہیں سمجھ رہا، تو یہ ایسا کہتے ہی یہ شخص جو ہے وہ ابھی کافر ہو گیا. یہاں تک کہ اگر کوئی کہے کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا تو وہ اب بھی کہتے ہی کافر ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، مسلمان ایجنٹ نے کسی مسلمان کو ویزا فارم پر عیسائی لکھنے کا مشورہ دیا تو کیا حکم ہے؟
مشورہ دیتے ہی ایجنٹ کافر ہو چکا،
جس کو مشورہ دیا گیا اسے لازم ہے کہ وہ اس مشورے کو مسترد کر دے. کسی کی عورت کو مشورہ دیا کہ تو کافر ہو جاتا کہ نکاح ٹوٹے اور شوہر سے پیچھا چھوٹے, وہ عورت کفر کرے یا نہ کرے, یہ مشورہ دینے والا کافر ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ, کفار کے ممالک میں نوکری حاصل کرنے کے لیے ویزا فارم پر اپنے آپ کو جھوٹ موٹ یہودی لکھ دینا کیسا ہے؟
تنگ دستی کی وجہ سے کفار کے یہاں نوکری کی خاطر یا ویزا فارم پر یا کسی طرح کی رقم وغیرہ کی بچت کے لیے درخواست پر اگر خود کو جھوٹ موٹ عیسائی یہودی قادیانی یا کسی بھی کافر و مرتد گروہ کا فرد لکھا یا لکھوایا تو کافر ہو گیا. بعض لوگ معاذ اللہ زکات کی بچت کہ حکومت زکات منہا نہ کر لے کاٹ نہ لے اس کے لیے بھی اس طرح کے چکر چلاتے ہیں. نعوذ باللہ, ایمان جائے تو جائے مال نہ جائے, نعوذ باللہ من ذالک, ان کو بھی توبہ کرنی ہوگی اگر کسی نے ایسا کیا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
مدینہ, کسی سے مالی مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہنا یا لکھنا کہ اگر آپ نے میرا کام نہ کیا تو میں قادیانی یا عیسائی ہو جاؤں گا, یہ کیسا؟
معاذ اللہ, یہ تو اس طرح کے مکتوب تو مجھے آتے ہیں بعض اوقات, شاید جھوٹی دھمکی بھی دیتے ہوں گے کہ اس بہانے یہ پیسے دے دیں گے. بہرحال ایسا لکھنے یا کہنے والا کافر ہو گیا. یہاں تک کہ اگر کوئی کہے یا لکھے کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا تو وہ ابھی سے کافر ہو گیا. معاذ اللہ, پیچھے بھی دیکھتا ہے بھائیو, ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی ضرور 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 فکر کرنی چاہیے. زبان کی تیزی, فضول بک بک کی عادت اور گناہوں پر دلیری, بے باکی اور غفلت, غرور و تکبر وغیرہ بڑے بڑے خطرناک باطنی امراض ہیں. اگر دوسروں کو بلا اجازت شرعی جھاڑنے لتاڑنے وغیرہ کے سبب ایمان برباد ہو گیا تو کیا ہو؟ کہ بات بات پہ لوگ طرح طرح کے کفریات بکتے رہتے ہیں اور یہ پیسوں کے لیے ایمان پر کھیل جانے کا تو ایسا انداز ہے کہ مت پوچھو بات. ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا, 2 سال بھی نہیں ہوئے اس واقعے کو, 1.5 سال ہوا ہوگا. ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری تنگ دستی ہے, فلاں ہے, اور مجھے الگ سے وقت دو کیونکہ بس میں نے سب چھوڑ دیا اپنا دین و ایمان اور میں اب کافر ہو چکا ہوں, اگر آپ مجھے میرا مسئلہ حل کریں گے تو میں پھر مسلمان ہوں گا. پھر میں نے اس کو سمجھا بجا کر اسی وقت توبہ تو کروائی, پھر میں نے اس کو الگ سے وقت بھی دیا, اس سے بات سنی اس کی, تو اس نے کوئی رقم کا مطالبہ کیا مجھ سے. اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تحریک ہے اور میں دعوت اسلامی والا ہوں الحمدللہ, اور تجربات بھی ہیں, اس طرح کے لوگ مجھے تو ٹکر دے رہتے ہیں پیسے مانگنے والے, تو ایک دم سے پیسے میں کیسے دوں. میں نے اس کو کسوٹی پہ رکھا, اس شخص کو کسی اسلامی بھائی کی ڈیوٹی لگائی, دیکھو اس کا مسئلہ کیا ہے. اس نے مجھے انکوائری کر کے بتایا کہ یہ چیٹر ہے, دم نہیں ہے اس کو دینے ایسا پیسے نہیں ہے, مطمئن نہیں ہوا. تو پھر وہ آتا جاتا رہا, میں اس کو بھگا دیا. میں نے کہا اس کو مطمئن کرو پھر وہی ترکیب بنائے گا کچھ. کہا تھا اگر تم مطمئن ہو جاؤ تو ترکیب بنا دو اس کی. تو اس طرح مطلب معاذ اللہ, اب بھی واللہ عالم ہو اگر سچا بھی تھا بالفرض, وقت ہی تنگ دست تھا, ہماری تحقیق ہی غلط تھی اس کی, پھر بھی نعوذ باللہ وہ تو مرتد ہو گیا تھا کہ میں تو کافر ہو گیا ہوں, میری تنگ دستی دور نہیں ہوتی, میری مشکل آسان نہیں ہوتی. اس طرح لوگ اتنا نعوذ باللہ ایمان کو کیا سمجھتے بتائیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہاں تک کہ ایک میرے پاس حافظ صاحب آئے, تعجب ہوگا آپ کو, کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں، رومال بندھا ہوا تھا باقاعدہ، داڑھی پوری تھی، میں حافظ قرآن ہوں اور عمرے پہ جا رہا ہوں، مجھے غلطی کی آپ سے معافی مانگی، میں تو اس کو جانتا نہیں تھا، اب غلطی کیا بتائی آپ سنیے. اس نے کہا کہ ایک بار ہمارے یہاں فلاں شہر میں آپ آئے تھے پنجاب کے، تو آپ کے جو قریب کے لوگ تھے وہ مجھے ملنے نہیں دے رہے تھے، مجھے ملنے کا بہت آپ سے شوق تھا، تو میں نے جھوٹ موٹ اس سے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور الیاس قادری کے ہاتھ پر مجھے مسلمان ہونا ہے. وہ تو بڑی آؤ بھگت کر کے مجھے اندر لیا، آپ سے ملوا دیا، آپ نے بھی توبہ کروائی، مجھے کلمہ پڑھایا، اور میں نے یہ جھوٹ بولا تھا اس لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. نعوذ باللہ اس نے اتنی بڑی یعنی کہ چالاکی کی تھی جیسے کہ بہت بڑا کارنامہ کہ دیکھو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مل سکتی، میں الیاس قادری سے مل کر آیا. لیکن ایمان داؤ پہ لگا کے ملنا، اللہ اللہ، میں نے کہا بھائی تو اس طرح کہنے تو آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے ہی خارج ہو، نکاح بھی ٹوٹ جائے سب، بالکل یہ تو صریح کفر ہے، قطعی کفر ہے. خیر وہ میں نے اس کو جو مجھے سمجھانا تھا اس کو عرض کیا، میں نے بےچارا جا عمرے پہ رہا تھا، یہ حالت ہے جہالت کی انتہا ہے. یہاں تو لوگ حافظ صاحب کو تو بہت بڑا علامہ سمجھتے ہیں، حافظ قرآن نے میرے کو یہ مسئلہ بتایا، دلیل بن جائے. اگر کوئی اور عالم بتائے بھی نا تو وہ اگر حافظ نہ ہو تو حافظ صاحب کی ویلیو زیادہ، حافظ قرآن ہونا واقعی اس میں کوئی شک نہیں، اعلیٰ بات ہے، لیکن عالم جو ہے عالم کی فضیلت زیادہ ہے. یہاں تک کہ ایک سید ہو جو غیر عالم ہو، سید بہت بڑی سعادت کی بات ہے سید ہونا، آلِ رسول جس کو ہم بولتے ہیں سید، لیکن اگر وہ سید غیر عالم ہے عالم نہیں ہے، اور دوسرا جو عالم ہے وہ سید نہیں ہے مگر عالم ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ عالم جو ہے وہ سید سے افضل ہے. ہاں اگر سید بھی عالم ہے اور دونوں ہم وزن عالم ہیں تو اب وہ سیادت کی وجہ سے بازی لے گیا کہ اب وہ سید اور عالم ہے اس لیے وہ افضل ہو گیا. تو اس لیے عالم ہونا یہ بس وہ بزرگوں کا قول بڑی سمجھ میں آتا ہے میرے تو، کہ عالم ہی انسان ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے حقیقت میں، علم ہی انسان اور حیوان میں فرق کر دیتا ہے، باقی تو جہالت کی وجہ سے آدمی اتنا الٹا سیدھا بکتے ہیں کہ بس اتنا بکتے ہیں کہ توبہ. ایک بار ایک 80 سال کا بوڑھا ہماری برادری کا تھا، وہ کھڑے ہوئے تھے، بہت پرانی بات کر رہا ہوں دعوت اسلامی کی بھی سے پہلے کی، افسوس اب تو اس کے زندہ ہونے کی مجھے بظاہر کوئی امید نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں اس کو، میں مجھ میں ضرورت نہیں تھی، وہ اتنا تیز تھا کہ وہ مجھے نوچ ڈالتا شاید، مزید بحث کرتا شاید. وہ ان دنوں برسات نہیں ہو رہی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، وہ اندھیرا ہوتا تھا، اندھیر ہوتی ہے اور اپنے کو لگتا ہے کہ ابھی ٹوٹ پڑے گی بارش تو پھر فضا کھل جاتی ہے، اس طرح کا کچھ ماحول تھا، پھر شاید اندھیر ہوئی یا بجلی چمکی پتہ نہیں کیا ہوا. تو اس بڈھے نے بولا، بولتا بولتا ہوں، زیادہ بولنے والے کے لیے بہت رسک ہوتا ہے، اس نے بولا، میمنی میں بولا جس کا اردو میں ترجمہ کچھ اس طرح تھا کہ دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح اللہ میاں کتنا ستاتا ہے، نعوذ باللہ، فری کفر کنفرم یعنی قطعی کفر، نارتا صحیح اللہ کیڈو ستائے تو، نعوذ باللہ کیسا ستاتا ہے. بڑا افسوس ہے مجھ میں، اسی کو سمجھ گیا تھا میں کہ یہ اس نے بک دیا ہے، میری ضرورت نہیں ہوئی کہ میں اس کو توبہ کروں. اب تو الحمدللہ بعد میں تو جب تھوڑی اٹھان لی اور چار آدمی ذرا ماننے لگے میری بات تو اب تو ہمت آ گئی ہے، لیکن پہلے ہمت نہیں ہوتی تھی، اب تقریباً یہ کہ ہمت کر جاتا ہوں، پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر اور اس طرح میں نے کیے ترکیبیں بعدوں کا. یہ آپ نے کیا بول دیا حضرت، آپ غور تو فرمائیں، اللہ تعالیٰ بس ہمارا ایمان سلام. تو ایک بار میں کہیں گیا ہوا تھا کسی ایسی جگہ پر جہاں کثیر علماء تھے اور ایک پتہ نہیں 100 سال کے آس پاس کی عمر کے بزرگ ہوں گے، بہت عمر رسیدہ، بولتے بولتے نان اسٹاپ بولتے چلے جا رہے تھے، قوم عقیدت سے سر جھکائے سنتے، بڑی نسبتوں والے تھے. مجھے انہوں نے یاد فرمایا، میں بھی حاضر ہو گیا میڈیا ان کے پاس عقیدت سے دست بوسی کر کے. بولتے 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 کسی نے ان کو پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی، اب وہ چونکہ بولتے بولتے تو بیچارے کہنے لگے وہ تو میاں بات یوں ہوئی کہ ملک الموت راستہ بھول گئے، تو کہے کہے کا فوارہ ابلا، ہنسی کا فوارہ ابلا، اوئے ہوئے ہوئے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ انہوں نے ملک الموت علیہ السلام کی اتنی بڑی توہین کر دی کہ ملک الموت راستہ کیسے بھولیں گے. اللہ نے جس کا آرڈر فرما دیا کہ اس کی روح قبض کر لو تو وہ بھول کرتے ہی. میں تو کانپ گیا اور میں نے فوراً مطلب ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ رجوع کیجئے, یہ آپ نے کیا کہہ دیا, ملک الموت راستہ نہیں بھولتے. اور میں نے وہ اعلان کیا کہ جو جو اس کلمے پر راضی ہو کر ہنسے ہیں وہ سب توبہ کریں, اب سب کو سانپ سوں گے. اب سناٹا ہو گیا. وہ بزرگ جو تھے بڑی نسبتوں والے تھے وہ اشکبار ہو گئے, اشکبار ہو گئے اور استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس طرح توبہ کرنے لگے اور آپ دیدہ ہو کر یعنی کہ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھا یہ کیسا آدمی ہے الیاس قادری کہ میرا اس نے لحاظ نہیں کیا اور مجھے ٹوک دیا. اب بھی اہل حق موجود ہیں جو کسی کی رعایت نہیں کرتے. تو یہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے دور کی بات کر رہا ہوں میں. دعوت اسلامی جب بن گئی اور چار آدمی پہچاننے لگے تو اپنا دل کھل گیا. ایسے اور بھی واقعات ہوئے بس. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان سلام. بے باقی بری ہے, بے باقی بری ہے. مجھے تو الحمدللہ کو بچہ بھی میری غلطی بتاتا ہے, چھوٹا آدمی مرید پیر کو غلطی بتائے تو اس دور میں بڑا مشکل ہے. لیکن الحمدللہ میں تو بارہا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے علماء کو میں بولتا رہتا ہوں, ایک بار پھر بولتا ہوں کہ میری غلطی اگر آپ پائیں تو مہربانی کر کے نسبت طریقت وہ اپنی جگہ پر خدا کے واسطے آپ سانس بعد میں لیں, میری فوراً اصلاح کر دیں کہ میں کوئی ایسی گمبھیر غلطی کے ساتھ موت کا شکار نہ ہوں. میں ایمان سلامت لے کر جانا چاہتا ہوں. میری کوئی ایمانیات کے حوالے سے بھول پائیں یا کسی فقہی مسئلے میں میری غلطی پائیں شرعی حوالے سے کوئی بھی تو میری مہربانی کر کے اصلاح میں جلدی فرمائیں. اب جو بھی انداز آپ کا اصلاح کا ہو جیسے لکھ کر چٹھی دے دی یا زبان سے سمجھا لیا, اور اگر میں غصے میں آ بھی جاؤں نفس ہے نا نفس غصہ دلا بھی دے تو اس کو بھی برداشت کر لینا. بالفرض اگر ایسا ہو جائے تو کہ شیطان میری زبان پر چیخ پڑے تو بھی آپ صبر کر لینا اور میری اس اجازت کو منسوخ مت سمجھنا. اجازت نہیں درخواست ہے بلکہ اب تو آنا جبکہ کوئی شرعی غلطی ہو کہ جب ذنے غالب ہو جائے کوئی گناہ کر رہا ہو اور ہمارا ذن غالب ہو جائے کہ اس کی اصلاح کریں گے تو ایمان جائے گا. تو اب آپ کو ذن غالب کی یہ میرا خیال ہے منزل مل گئی ہے میرے معاملے میں. میری اصلاح میں تاخیر مت کرنا. میں اللہ کی بارگاہ میں متکبر مغرور کے طور پر پیش نہیں ہونا چاہتا. میں عاجز اور مسلمانوں کے قدموں کی خاک کے طور پر پیش ہونا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے کہے کی لاج رکھے اور میرا ایمان آپ سب کے صدقے میں سلامت رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.